بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الحمد لله. آج ہماری تفسیر خلاصہ 18 پارے سے ہے. ایمان والے کامیاب ہو گئے. کامیاب لوگوں کی صفات کا تذکرہ ہے، اور فلاح کا پوری شکل تو کل قیامت میں ہوگی، جہاں کوئی ناگواری نہیں ہوگی اور جہاں اس کی ہر ادا اور ہر خواہش پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہ کامل فلاح کا منظر اور اس کا نقشہ جنت میں ہوگا. لیکن ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات نصیب فرماتے تھے، اور بنیادی ثمرات سکون کی شکل میں، اطمینان کی شکل میں، محبت کی شکل میں، قناعت کی شکل میں اس دنیا کے اندر اہل فلاح کو نصیب ہوتے. تو فلاح کی بنیاد کن صفات پر ہے اور کن لوگوں کو فلاح ملے گی؟ ان میں پہلی بنیادی خوبی ہے المؤمنون، وہ ایمان والے، انہیں ایمان کی حقیقت نصیب ہو، اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اعتماد، ایمانیات پہ ایمان ہو. ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر فلاح کوئی نہیں ہے، ایمان کے بغیر حقیقی کامیابی کوئی نہیں ہے. اہل دنیا نے کامیابی کے اپنے نقشے بنا رکھے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا انجام سوائے ناکامی اور ہلاکت کے اور کچھ نہیں. تو جس کامیابی کی بات اللہ بتلا رہا ہے، اس کی بنیاد کھڑی ہی اس عمارت کی ایمان پر ہوتی ہے. اور پھر دوسری خوبی ہے نماز کا اہتمام کرنے والے، اور نماز بھی بڑھیا خشوع والی، دھیان والی، بڑیا نماز. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور تیسری خوبی ان میں یہ ہے کہ وہ لغویات سے، فضولیات سے محفوظ رہتے ہیں. فضولیات سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اس شخص کا اسلام بہت بڑھیا ہے جو لایعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. دیکھنا، سننا، بولنا، کھانا، پینا، لایعنی. اور اس کی اتنی اہمیت بتائی کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں اس کا ذکر آ گیا کہ فلاح پانے والوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، بے حیائی فحاشی سے پرہیز کرنے والے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، عہد پورے کرنے والے ہیں، اور پھر نمازوں کا آداب کے ساتھ، اوقات کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مستحق ہیں. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. دنیا میں آدمی ٹرسٹی ہے، ٹرسٹی، جیسی مالک مکان کہے گا یہاں سے اسے جانا پڑے گا. گھر اس کا کہاں ہے؟ هم فيها خالدون، یہ گھر ہے اس کا. اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، وہ آدمی بڑا دور اندیش ہے، عقل مند آدمی ہے، جو اپنے اصلی گھر کی فکر میں یہاں بھی رہا کرتا ہے، بڑا سمجھدار آدمی. یہاں دنیا میں اگر مالک مکان کرایہ دار سے کہہ دے، میاں نوٹس بھیج دے، تمہیں کسی وقت بھی گھر خالی کرنا ہوگا، اور اس شخص کا کہیں اپنا گھر بن رہا ہو، تو اب اس کی پوری توجہ اپنے گھر کی طرف ہوگی. کوئی بھی نئی چیز اپنے گھر کے اندر لگائے گا، اب اس کی کوشش ہوگی کہ اس کی صلاحیتیں، اس کے وسائل، اس کے اپنے گھر لگے، اس لیے کہ مالک مکان کا نوٹس آ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جسے ایمان کا نور مل جائے اس کی ایک شان ہوتی ہے کہ والانابۃ الی دار الخلود، کہ جو اپنا گھر ہے نا اس کی اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اور مالک مکہ کرائے کے مکان سے اس کا دل اچاہٹ ہونے لگتا ہے، اور جب نوٹس مل جائے تو تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے. والاستعداد للموت قبل نزولی، فرمایا جب ایمان کا نور آ جاتا ہے تو پھر اس کی تیاری کے اندر بھی کہ شفٹنگ کرنی ہے، شفٹنگ کرنی ہے. تو یہی ایمان کی حقیقت کی ایک بڑی علامت ہے کہ اس اصلی گھر کی فکر بڑھ جائے، اس کی تیاری بڑھ جائے. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، پھر انسان کی تخلیق پر، زندگی پر جو مختلف مراحل آتے ہیں اور مختلف ادوار آتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، نطفہ ہے، علقہ ہے، پھر گوشت ہے، پھر ہڈی ہے، پھر ہڈیوں پہ گوشت کا چڑھنا ہے، اور پھر ایک نئی تخلیق ہے. کیا خوبصورت انسان اللہ نے بنایا ہے کہ مٹی سے ماں کی چھاتی میں، ماں کی چھاتی اور باپ کی پشت سے نکلی ہوئی اس پانی سے اتنی خوبصورت تصویر بنا دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ اللہ کی قدرت کا، تخلیق کا شہکار ہے. پھر اللہ رب العزت کی نعمتیں، زمین و آسمان کا جو نظام ہے اس کا تذکرہ ہے، اور یہ سب اللہ کی قدرت، اللہ کی معرفت کے لیے ہے کہ کس طریقے سے اللہ جانوروں کے اندر سے، چھپایوں کے اندر سے تمہارے لیے دودھ نکالتا ہے، اور اس کے اندر تمہارے لیے مختلف قسم کے فوائد رکھے ہیں، ان کا گوشت کا استعمال ہے. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور پھر حضرت نوح کا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، مختلف انبیاء کے تذکرے، اور سب کی دعوت ایک ہی ہے، اللہ کی وحدانیت کی. اور قوم کی طرف سے جو رد عمل آیا تقریباً وہ سب پیغمبروں کو ایک جیسے ہی آیا کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات دی، کشتی پہ آپ کے پیروکار سوار ہوئے، دوسرے لوگ غرق ہو گئے. اسی طرح مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا، قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، پھر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، وہ معجزات لے کے جاتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں لے کے جاتے ہیں، لیکن تکبر ہے، غرور ہے، اور پھر ان کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیروکار وہ مختلف گروہوں میں، فرقوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کی مذمت فرمائی ہے، لیکن کچھ خدا پرست لوگ بھی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکیوں کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، ان کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو منکرین کا اعتراض تھا کہ یہ قرآن بنایا ہوا ہے، آپ پر سحر ہو چکا ہے، ان اعتراضات کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت کی عظمت کا تذکرہ، کس طریقے سے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا، اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بنایا، اور پھر وہ اللہ ہی ہے جو دوبارہ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے. تو اللہ کی بڑائی، اور اللہ کا کوئی معبود نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی ہمسر نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اور پھر قیامت کا منظرنامہ ذکر فرمایا کہ کل مختلف گروہوں میں لوگ تقسیم ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا. اس کا تذکرہ فرمایا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور انہیں یاد دلایا جائے گا کہ تمہاری طرف حق آیا تھا لیکن تم نے ظلم سے کام لیا، انکار سے کام لیا، اور اللہ کے نیک بندے جن کا تم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اللہ رب العزت نے انہیں عزت بخشی ہے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کتنی لمبی زندگی گزاری، تو اپنی دنیاوی اور قبر کی زندگی کے بارے میں کہیں گے ایک دن یا آدھا دن۔ اب ذرا سوچئے کہ اس آدھا دن کی زندگی کی خاطر کھربوں سال کی زندگی کو ضائع کر دینا یا اس کو خطرے میں ڈال دینا کتنی بڑی حماقت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک دن یا آدھا دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفس کے مجاہدے کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل میں گزر جائے تو کھربوں سال کی زندگی سمر جائے۔ کھربوں سال کی زندگی یہ تو عقل مند آدمی نا، یہ سمجھدار اور دور اندیش آدمی کہ زندگی کی چھوٹی سی فرصت کو، زندگی کے چھوٹے سے مرحل کو اتنے احتیاط سے گزارتا ہے تاکہ مجھے میرا ہمیشہ کا کھربوں سال کا کیریئر سمر جائے، اور وہ بڑا نادان ہے، کم عقل ہے کہ کھربوں سال کی زندگی خطرے میں ڈال دے یہ دن آدھا دن کی زندگی بنانے کے لیے، اور وہ بھی نہیں بنتی، وہ بھی نہیں بنتی۔ پھر اللہ نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے اور بتایا کیا تمہارا یہ پیدا ہونا اور یہ پورے کائنات کا یہ نظام کیا ایسی کھیل تماشے کے لیے؟ دنیا کا عقل مند آدمی وہ کوئی حرکت بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا، تو کیا اللہ رب العزت اس سارے کائنات کا یہ نظام اس کو بغیر مقصد کے کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت اس قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، اس قسم کی عیب سے پاک ہے۔ اور پھر سورہ نور ہے، اور سچ ہے کہ سورت کا نام ہی نور ہے، اس کے اندر نور کا ذکر ہے، اور پھر اس کے اندر ایسے احکامات ہیں کہ معاشرتی زندگی کے اندر اس سے روشنی ہی روشنی آ سکتی ہے۔ اور اس کا مرکزی موضوع حیا ہے، عفت ہے، عصمت ہے، پاکدامنی ہے، اور اس سورت کے سارے احکامات اسی کی گرد گھومتے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو، اچھے وقتوں میں مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں سے سورہ نساء اور سورہ نور لکھوایا کرتے تھے، جب وہ لکھتی تھیں تو ان کے مضامین بھی انہیں ازبر ہو جایا کرتے تھے، ان کے مفاہیم بھی انہیں سمجھ میں آ جایا کرتے تھے، اور جب دوسرے گھر جانے لگتی تو یہ چیز ان کے جہیز میں رکھ دی جاتی تھی۔ ان کی تربیت اس سورت کے سانچے میں ہو جاتی تھی۔ ان کا اس سورت کا پیغام جس کا تعلق عفت سے ہے، پاک دامنی سے ہے، معاشرتی زندگی سے ہے، انہیں ازبر ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس کا پہلا حکم اسی عفت اور پاک دامنی کے سلسلے میں اس کے تحفظ کی خاطر جو پہلا حکم ہے، وہ زانی اور زانی مرد اور عورت کے لیے سزا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا کا تذکرہ احادیث میں ہے، رجم ہے، پتھروں سے سنسار کرنا۔ شریعت کی تعلیم ہے کہ کسی کا عیب دیکھو تو چھپا لو، لیکن جب وہ عیب اور وہ کمزوری اور وہ جرم ثبوت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا سخت ہے، پھر اس کی سزا سخت ہے۔ اور بتایا کہ اس کو سزا یوں دو کہ بھرے مجمع کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو سزا دو، تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور معاشرے میں لوگوں کی عزت آبرو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ جن کے ہاں حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں، شرم و حیا کی جن کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، انہیں تو شاید یہ سزا بہت سخت لگتی ہو، لیکن جن کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، تو زندگی کا جوہری بلکہ ایمان کا جوہری حیا ہے، تو جو اس کے لیے خطرہ بنتا ہے تو پھر اسلام نے اس کے لیے سخت سزا تجاویز کی تاکہ عبرت کا نشانہ بنے۔ اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور فرمایا پھر ان کو اپنی زندگی کے اندر شریک وہی لوگ کرتے ہیں جو اسی قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے رفیق حیات وہی لوگ بناتے ہیں جو خود بھی اسی قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، گندگی اپنے اندر رکھتے ہیں، وہی انہی کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور کوئی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے، پاکیزہ عفیف عورت پہ کوئی تہمت لگائے زنا کی، تو اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے. پھر اس تہمت لگانے کی سزا ہے. پھر لعان کا تذکرہ ہے جو خاص میاں بیوی کا تعلق ہے، وہاں مرد اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ میسر نہیں ہے، اب زندگی کیسے گزرے گی؟ تو دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے 5 مرتبہ، اس کا تذکرہ ہے. پھر ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی. یہ لعان ہے، شریعت میں سے خاص اصطلاح ہے. اور پھر وہ واقعہ عفق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مستلق سے جب تشریف لا رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی، اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، اور وہاں آپ کا ہار گر گیا اور اس کے موتی چننے لگ گئیں، دیر ہو گئی، ادھر سے قافلہ روانہ ہو گیا، اور جن کی ذمہ داری تھی آپ کو کجاوے کر، آپ کا کجاوہ جو پردے سے ڈھپا ہوا تھا، انہوں نے وہ کجاوہ سواری پہ رکھ دیا، اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ آپ موجود ہیں، قافلہ روانہ ہو گیا، آپ وہاں تشریف لائیں. تو دیکھا قافلہ روانہ ہو گیا تو آپ وہیں ٹھہر گئی، اس خیال سے کہ قافلے کو آگے جا کر جب میری عدم موجودگی کا پتہ چلے گا تو واپس یہیں آئیں گے. ادھر سے پیچھے سے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ذمہ داری کی تھی کہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، کوئی گری پیڑی چیز ہو تو اسے اٹھا کے لاتے رہے. وہ جب وہ آئے تو آپ پردے میں لیٹی ہوئی تھی، اور پردے سے پہلے انہوں نے صفان نے عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، لیکن اب پردے کا حکم آیا تھا تو دیکھتے ہی پہچان گئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سواری لے آئے، اسے بٹھایا، عائشہ اس پر بیٹھ گئی، اور اس جملے کے علاوہ کوئی جملہ اور کوئی بات ان سے نہیں ہوئی. مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب منافقین کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا، تہمت لگائی، بد زبانی کی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اور حرم پہ گھناؤنے الزامات لگائے. کئی دن گزر گئے، مہینہ ہو گیا، وہی بھی کوئی نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصحاب رائے سے مشورہ لے رہے. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ام مصطفیٰ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے جا رہی تھی باہر. اس زمانے کے اندر قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، گھروں میں یہ سسٹم نہیں ہوا کرتے تھے. تو اس کی چادر سے اس کا پاؤں اٹکا اور اس سے وہ گرنے لگی، تو اس نے فوراً اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کو بد دعا دی. حضرت عائشہ فرمانے لگی تم کیسی ماں ہو، اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو، اور بیٹا بھی ایسا جو بدر میں شریک ہوا ہے. تو اس پر ام مصطفیٰ نے کہا تمہیں پتہ نہیں مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، اور اس میں میرا بیٹا بھی شریک ہے. حضرت عائشہ کو اس وقت پتہ لگا، فرمانے لگی کہ میں بیمار تھی اور میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا. کئی دن میرے روتے میں گزر گئی، نہ نیند ہے، والدہ کے گھر آ گئے. تو یہ واقعہ عفق ہے، اس میں 3 مخلص مسلمان، اصل تو سازشی منافق تھے، اور اس کا اصل سرغنہ عبداللہ ابن ابی تھا، جس کے لیے اس میں فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن 3 مخلص مسلمان بھی باتوں میں آ کر پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے ان کے زبان پر سے بھی ایسی باتیں جاری ہو گئیں جو اللہ کو ناپسند. ان کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ تم نے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اور تم نے سنتے ہی کیوں نہ کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، ایسی کوئی بات نہیں. تو بظاہر یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن قرآن نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی بھی ہے. بس اوقات ایک نقشہ بہت ذلت کا ہوتا ہے، تکلیف کا ہوتا ہے، مصیبت کا ہوتا ہے، آزمائش کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی خیر بھی چھپی ہوتی ہے. اور یہاں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور آپ کی عظمت شان ایسی بڑی قیامت تک لوگ آپ کے عفت اور پاک دامنی کے تذکرے قرآن کی ان آیات میں پڑھتے رہیں گے، اور منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک انسان کے بھی آپ متاثر ہوئے، اور وہی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ کے اختیار میں ہو، جب چاہے وہی آ جائے، ایک مہینے تک وہی نہیں آئے، آپ کا پورا گھرانہ پریشان، بلکہ پورے مدینہ میں اہل ایمان غم زدہ، ایک مہینے کے بعد وہی آتی ہے تقریبا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، کیا دیکھتے ہیں، میں اور میری والدہ میرے والد سب اکٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی کے آثار ہیں، اور جب وہی آتی تو آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے یوں ٹپکتے جیسے موتی گر رہے ہیں، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ رابطہ ہو گیا، کال مل گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے، مبارک و عائشہ، اللہ نے آپ کی برات کا اعلان کر دیا۔ فرما میری والدہ کہنے کی شکریہ ادا کرو، تو عائشہ فرمانے لگی، میں ناز میں آ کر کہنے لگی، شکریہ تو میں اس کا ادا کروں گی جس کے دربار میں، کیا میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس کے گھر سے میں رو کے آئی، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس ذات نے میرے لیے برات کا اعلان کیا۔ یہ ناز کا انداز ہوتا ہے کہ دل میں محبت ہے، تعلق ہے، لیکن زبان سے اظہار اس قسم کا ہے۔ تو یہ اس واقعہ کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے اندر ایک ضابطہ بتایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ یہ آیت اس موقع پہ اتری جو اہل ایمان میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو ایک محدود واقعہ ہے، لیکن اس آیت کی آج تصویر، بدقسمتی سے پورا معاشرہ اور سوسائٹی کس انداز سے مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا جا رہا، کیا کیا نقشے ہیں بے حیائی پھیلانے کے، تو ایسے بدنصیب لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اس موقع پہ ایک مخلص صحابی، جن کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بڑی خدمت کیا کرتے تھے، وہ بھی اس غلط فہمی اور اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ ہم ان کی ساتھ تعاون نہیں کریں گے، تو اللہ کی طرف سے آیت آ گئی، ولا یأتل اولی الفضل منکم ان یؤتوا اولی القربى ولا یأتل الفضل منکم وسعۃ ان یؤتوا اولی القربى، کہ جن کو اللہ رب العزت نے اہل فضل بنایا ہے، کیا انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اگر انہیں پسند ہے تو پھر وہ بھی معاف کر دیں، وہ بھی درگزر کر دیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس طریقے سے پہلے تعاون کر رہا تھا، میرا تعاون جاری رہے گا، اس لیے کہ ہم بھی اللہ کی معافی کے طلبگار ہیں، بخشش کے طلبگار ہیں، اور اسی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت اور تحفظ کے لیے حکم آیا استئذان کا، کہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو۔ نہ جانے گھر والے کس حال میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، اجازت لے کے داخل ہو، اجازت ملے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اسی سلسلے کا ایک ضابطہ یہ ہے، ایمان والوں سے کہا تم اپنی نظریں جھکا کے رکھو، اس سے تمہاری عزت، تمہاری عفت پاک دامنی محفوظ رہے۔ اور ایمان والیوں سے بھی کہا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اے ایمان والی تم بھی اپنی نظریں جھکا کے رہنا، اس لیے کہ جس سے نظریں محفوظ نہیں ہوتی دل محفوظ نہیں رہتا، اور دل جب محفوظ نہیں رہتا پھر شرمگاہیں محفوظ نہیں رہتی۔ تو پہرہ بٹھا دیا پہلے ہی درجے پہ، نظروں کی حفاظت کرو۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، النظر سہم مسموم من سیام ابلیس، کہ یہ بد نظری، بد نگاہی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اسی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آج تو اس نگاہ کو کہیں تحفظ ہی نہیں، پناہ ہی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے اتنا ہی گند ہے کہ اب یہ گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس پہ توبہ نہیں ہے، اس سے توبہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے جو نقصانات ہیں، اس بے پردگی کے اور اس مخلوط نظام زندگی کے، وہ ہر گھر دیکھ رہا ہے، پورا ماحول اور معاشرہ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایمان والیوں کو تلقین کی کہ ولا یبدین زینتہن، تم اپنی زینت کا اظہار نہ کرو،
کسی بھی غیر مرد کے سامنے جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، وہ سب غیر مرد، وہ نامحرم ہے، ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کرو. اچھا، زینت کے اظہار میں کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے بنیادی چیز عورت کا چہرہ ہے، اس کی چھاتی ہے، سب سے بنیادی چیز. جب کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے کوئی برشتہ دیکھنے جاتی ہے تو ظاہری بات ہے زینت کی چیز کیا دیکھتی ہے؟ چہرہ دیکھتی ہے. اور کوئی اگر نادان کہے کہ چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں، زینت کا اصل مرکز تو ہے یہی. کوئی بھی رشتہ جب طے کرتا ہے تو چہرہ ہی دیکھتا ہے. تو خاص طور پہ فرمایا کہ غیر مردوں کے سامنے اپنا حسن، اس کا اظہار نہ ہو. ولا یبدین زینتہن. ہاں، پھر وہ سارے رشتے گنائے جن سے پردہ نہیں ہے، اور اس کا تذکرہ فرمایا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن. اپنے سینے کو چھپانا، اپنے چہرے کو چھپانا، اپنی زینت کو چھپانا، اپنے حسن کو چھپانا. اور پھر ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا جہاں یہ چیزیں کھولی جا سکتی ہیں، اپنا شوہر ہے، اپنے والد ہیں، دادا ہیں، بیٹے ہیں، اپنے شوہر کی اولاد ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اپنی مسلمان عورتیں ہیں، اور خاص طور پہ کا او نسائن، مسلمان عورتیں. غیر مسلم عورت سے بھی ایک حد تک فاصلہ رکھتی ہے مسلمان عورت، اور اسی طرح وہ بچے جو نہ سمجھ ہیں، ان سے بھی پردے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو چوکیدار بھی آ رہا ہے، خانسامہ بھی آ رہا ہے، ڈرائیور بھی آ رہا ہے، اتنی تلقین فرمائی ہے کہ اگر اس نے زیورات پہنے تو اس کی زیورات کی آواز بھی باہر نہیں جانی چاہیے. اور اسی طرح معاشرے کو پاک دامن رکھنے کے لیے اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ بے نکاحوں کا نکاح کر دو، جس قدر جلدی ہو بے نکاحوں کا نکاح کر دو. پھر عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک اسٹیٹس کی بیڑیاں ہیں، ہم نے خود ہی بہت سارے رسم و رواج ایسے بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ فریضہ اور یہ ایک آسان عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اب تک پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، وہ بچارے کھڑے ہوتے ہوتے اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ اس کمزوری کا اللہ رب العزت نے نشان دہی کی کہ بھائی پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا پاک دامن رہے گا اور تم نے اس کے لیے نکاح کر دیا تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اور خدا نخواستہ اگر اس بچے اور بچی سے قصور ہوا اور صرف ماں باپ کی بلا وجہ کی انا یا اسٹیٹس کی بنیاد پر، تو قصوروار اس کی سزا، اس کا وبال کس پہ آئے گا؟ تو معاشرے کو پاک دم رکھنے کے لیے اس کی تلقین فرمائی. پھر اللہ کے گھروں کی عظمت کا تذکرہ ہے اور ان کا احترام، ان کی عظمت جس میں اللہ کے نام، اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں. اور وہ لوگ، وہ اللہ کے نیک بندے جو تجارت بھی کرتے ہیں اور تجارتی لین دین کے اندر مصروف بھی رہتے ہیں، زبان سے بھی تجارت کے بول ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی تجارتی معاملات میں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں، انہیں ہر وقت اللہ کا تذکرہ اور اللہ کی یاد نصیب ہے، ان کی تعریف ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا دیتے ہیں، اور انہیں آخرت کے دن کا ڈر موجود ہے. پھر ان کو منافقین کا تذکرہ ہے، کفار کا تذکرہ ہے، جن کی زندگی ظلمت سے بھری ہوئی ہے اور ظلمت سے کیے ہوئے اعمال کا ان کے اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے، اور وہی اللہ ہے جو رات دن کا یہ سارا نظام بدلتے ہیں. عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، اللہ کی معرفت کا اس میں بڑا سامان ہے. اور پھر کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، جو پہلے کوتاہیاں ہو گئیں اس پر اللہ سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی احتیاط کے گزارتے ہیں، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ رب العزت نے جو زمین پر اقتدار دیا تھا اور بطور انعام کے یہ اقتدار ملا تھا، حکومت، اسلامی حکومت ملی تھی، تو یہ پیشن گوئی حضرات صحابہ کے حق میں پوری ہوئی، اور قیامت تک جو بھی یہ قیمت ادا کرے گا اللہ رب العزت انہیں اسلامی حکومت اور یہ خلافت کی دولت عطا فرمائیں گے۔ قیمت کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو بھی ایمان اور ایمان کے تقاضے پورا کرے گا، انفرادی سطح پہ دینداری مسلمانوں میں آ جائے اور اجتماعی سطح پہ، اجتماعی طور پہ جو دین کی ذمہ داریاں اور ایمان کی ذمہ داریاں ہیں، کہ افراد کی تیاری، دعوت کا کام اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو جہاد سے دور کرنا، جب امت انفرادی طور پر بھی ایمان کے تقاضے پورا کرے گی اور اجتماعی طور پر بھی ایمان اور اسلام کے تقاضے پورا کرے گی، تو اللہ بطور انعام کے انہیں دنیا میں خلافت دے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ بشارت اور یہ خوشخبری حضرات صحابہ کے حق میں پوری ہوئی۔ وہاں افراد کی تیاری بھی تھی، افراد بھی تیار ہو رہے تھے، دینی علوم سیکھی بھی جا رہے تھے، دعوت کے لیے قافلے بھی چل رہے تھے، اور اس راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں اس کے لیے قتال اور جہاد بھی تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے وہاں ایسی خلافت دی کہ جس کی بہار پھر دنیا نے دیکھی۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے، اسلام کی ضرورت ہے کہ اسلام کو ایک اقتدار بھی ملے، جہاں اس کے اجتماعی قوانین کی برکات بھی مسلمان دے سکے، جہاں اس کے اجتماعی قوانین کے جو ثمرات اور اس کی برکتیں ہیں وہ بھی مسلمان دیکھ سکے۔ تو انفرادی سطح پر بھی دین پہ عمل کرنا اور قومی سطح پہ بھی اور قومی اداروں کے اندر بھی دینی قوانین کا نفاذ جب یہ امت میں آتا ہے، تو پھر اس کی اسلام کی پوری طور پہ برکتیں اور ثمرات مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور فرمایا جب یہ ہوگا تو پھر اللہ رب العزت خوف کو امن سے بدل دیں گے، خوف کو امن سے بدل دیں گے، اور اطمینان کی دولت ملے گی۔ اور اسی طرح عفت اور پاک دامنی کے سلسلے میں ایک اور ضابطہ آیا کہ وہ بچے جو اب تک بالغ نہیں ہوئے، بالغ ہوئے تو وہ تو اجازت لے کے داخل ہوں، لیکن جو بچے بالغ نہیں ہوئے، ہر وقت کمرے میں آنا جانا جن کا ہر وقت ہے، خلوتوں کے اندر بھی، دائیں بائیں بھی، لیکن تین وقتوں کے اندر وہ بھی احتیاط کریں، جب بڑے گھر کے بڑے اپنے جسم کے زائد کپڑے اتار دیتے ہیں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، دوپہر کا وقت اور عشاء کے بعد، ان تین اوقات کے اندر یہ بچی بھی اجازت لے کے داخل ہو۔ سبحان اللہ، اب دیکھیے نا، بچوں کے اندر جو اللہ نے حیا کا ایک جوہر رکھا ہے، اس کی حفاظت کا کتنا انتظام ہو رہا ہے کہ ان کی نظروں کے سامنے کوئی ایسا منظر نہ آئے جس سے کہیں ان کا حیا کا جو ہیرا ہے کہیں چٹک نہ جائے۔ اور آج کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بچیاں، اور کیا خلوتوں میں بیٹھ کر کیا گندگیاں ان کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ ہمارا دین ہمارے بچوں کو حیا کے لحاظ سے کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور باطل اور بے حیا معاشرہ آج ہماری اولادوں کو کس رخ پہ ڈال رہا ہے۔ اور اسی کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، جب یہ بڑے ہو جائیں پھر اجازت لینی پڑے گی۔ اسی طرح پردے کا حکم ہے، لیکن وہ بوڑھی عورتیں جنہیں اب شادی کی کوئی امید نہیں، وہ اپنے چہرے کے زائد کپڑا ہٹا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ بھی پردہ کر لیں تو قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَّهُنَّ، یہ بوڑھیاں بھی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اجتماعی عمل ہو رہا ہو، کوئی اجتماعی مشورہ ہو رہا ہو، تو اس مجلس کا ادب یہ ہے کہ اجازت لے کے وہاں سے اٹھا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے اور بلانے کا انداز ایسا نہیں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ادب کے ساتھ اور ادب کے الفاظ استعمال کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے، ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا عذاب آئے جو تمہیں آ گھیرے اور دردناک عذاب ہو، پھر زمین و آسمان کی بادشاہت اکیلے اللہ کی ہے، اسی کا تذکرہ ہے، پھر سورہ فرقان ہے اور قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی شریک نہیں، اور وہ اکیلی ہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو جس نے کسی چیز کو پیدا کیا ہو۔ پھر کفار کا یہ کہنا کہ یہ آپ کا گھڑا ہوا کلام ہے اور یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، قصہ کہانیاں ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کہ یہ کیسا رسول ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، اگر اللہ کا رسول ہوتا تو اس کی خدمت کے لیے تو فرشتے اس کے دائیں بائیں ہوتے اور اس کے پاس کوئی خزانے ہوتے، اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا اللہ رب العزت اس سے بہتر خزانے آپ کو دے سکتے ہیں اور اس سے بہتر باغات دے سکتے ہیں، لیکن یہ عنادی ہیں اور ان کے اندر عناد ہے اور بغض ہے، یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، لیکن جب من مانا معجزہ کوئی مانگتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ اور آپ کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا تذکرہ کہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی دعوت دے، اور جن کو یہ پکارتے ہیں کل قیامت میں کوئی بھی ان کا ساتھ دینے والا اور ان کا نفع پہنچانے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کے اندر یہ بشری تقاضے موجود تھے، وہ کھاتے بھی تھے اور ان کے بازاروں کی ضرورت بھی تھی، یہ سب چیزیں وہ بھی کرتے تھے۔ آپ صبر کیجئے، آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔